ये नारे आज लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कन है। इन नारों में ईमान भी है, एक अज़्म और एक बलबला भी है। ये नारे हाजिर और मौजूद के खिलाफ ऐलान जंग हैं। दौरे हाजिर के तमाम झूठे खुदाओं के खिलाफ बगावत का मजहर हैं। इन नारों से बातिल के महाजों पर एक खलबली और बेचैनी है। सियासतदानों में झुंझलाहट और हसद है। ये नारे मुनज्जम ताकत और इख्तदार के इदारों के लिए चैलेंज हैं, गद्दियों को खतरा हैं। जमात मुलगीर तहरीक ही नहीं, आज आलम इस्लाम में एक हरकत और इनकलाब की अलामत और इस्लामी निशतुस्सानिया की एक मौसर और मुहर्रिक कुव्वत है और बैरूनी जामियात पे रिसर्च और तहकीक का मौजू बनी हुई है। आज से 44 साल कबल 26 अगस्त 1941 को जमात इस्लामी वजूद में आई थी। वो क्या हालात थे जिसने जमात इस्लामी को जन्म दिया, इसके मुतालिक बानी जमात इस्लामी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया।
अब इस जमाने में जो मसला मेरे नजदीक अहम था वो ये था कि मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि तुम मैद एक कौम नहीं, तुम्हारा मकसूद मैद एक कौमी हुकूमत का क्याम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मकसूद एक इस्लामी हुकूमत का क्याम। तुम एक मुबल्लिग कौम हो, तुम एक मिशनरी कौम हो, अपने मिशन को कभी मत भूलो। तुम्हें वो हुकूमत कायम करनी चाहिए कि जो दुनिया में इस्लाम के लिए मिशनरी हुकूमत का काम करे। ये चीज उस वक्त मेरे पेश नजर थी और मैं बराबर ये देख रहा था कि मुसलमान कौम खुदा के फजल से हिंदू कौम में जज्ब होने से तो अब बच गई। उसके अंदर अपनी कौमियत का एहसास अब इतना मजबूत पैदा हो गया है कि किसी नेहरू और किसी गांधी के बस का अब ये काम नहीं है कि उनको हिंदुओं के अंदर जज्ब कर सके। अब जो अहम मसला मेरी निगाह में था वो ये था कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जाए। इसी गर्ज के लिए मैंने वो किताब लिखी थी जिसका नाम मुसलमान और मौजूदा सियासी कहना। वो मजामीन सन 1939 से 1940 तक और उसका बाद हिस्सा 1941 तक लिखा गया। उसके मुतालिक जिसका जो जी चाहे कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपनी जगह ईमानदारी से ये समझता हूँ कि उस वक्त मेरा ये फर्ज था कि मैं मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाऊं कि मैं कौमी हुकूमत तुम्हारा मकसूद नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा मकसूद ये होना चाहिए कि तुम एक इस्लामी हुकूमत कायम करो और एक इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए जिस कैरेक्टर की जरूरत है वो पैदा करने की कोशिश। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी ये आवाज़ सदा बसेरा साबित हो रही है, जिसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद फिर दूसरा कदम जो मेरे समझ में आया वो ये था कि अपनी तरफ से वो कैरेक्टर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, उस तरह की एक जमात मुनज्जम करनी चाहिए कि जो आगे चलकर इन दोनों फितनों का मुकाबला करे। जिस वक्त तहरीक पाकिस्तान उठी है और 1940 में रेजोल्यूशन पास हुआ है, जाहिर बात है कि उस वक्त कोई शख्स भी ये यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि मुल्क यकीनन तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान जरूर बन जाएगा। ये मौका था जबकि मैंने कतई तौर पर यह फैसला कर लिया कि जमात इस्लामी के नाम की एक जमात तश्कील दी। کئی سال سے میں جو خیالات شائع کر رہا تھا، جو مضامین شائع کر رہا تھا، اگرچہ ان کے اوپر میرے مجھے گالیاں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن بہت سارے لوگ تھے کہ جو ان سے متفق تھے اور سمجھتے تھے کہ حق بات یہی ہے. اس طرح سے جماعت اسلامی قائم کی گئی.
ان حالات میں ظاہر بات ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت بنائی وہ یقیناً ہر لحاظ سے مسلمانوں کی عام جماعتوں سے مختلف ہونی چاہیے تھی. اس کا مقصد روز اول سے واضح اور متعین ہونا چاہیے تھا. مولانا صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس مقصد اور نصب العین کی بھی وضاحت کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس نصب العین کے حصول کے لیے انہوں نے ترجیحاً کن خصوصیات کے حامل افراد کو جماعت کے نظم میں شامل کیا.
میں 1925 سے یہ یقین رکھتا تھا کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو اس میں ہے کہ وہ ایک مشنری قوم کی حیثیت اختیار کرے. اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارا دنیا میں بحثیت ایک قوم کے ایک مشن ہے. اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں ویسی ایک قوم ہم بھی ہیں. اس لیے میں نے اولین چیز یہ پیش نظر رکھی کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے کہ جن کے اندر مشنری اسپرٹ ہو، جو اپنے اندر بھی یہ احساس رکھے کہ ہم ایک مشنری قوم کے فرد ہیں اور مسلمان قوم کو ایک مشنری قوم بنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، 1926 میں الجہاد فی الاسلام لکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ تصور پیدا ہو چکا تھا اور مستحکم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا اصل نصب العین نظام اسلامی کا قیام ہے. مسلمانوں کا نصب العین اپنی ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہے، ان کا اصل نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرے، جس کی ہر چیز، جس کی عدالت، جس کی پولیس، جس کے قوانین، جس کی فوج، جس کی ایک ایک چیز، جس کے سفارت خانے، ہر چیز دنیا میں اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں، جس کو دیکھ کر دنیا یہ جانے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام ہر حیثیت سے کتنا بڑا. اس نصب العین کو ہم نے جماعت کا نصب العین قرار دیا، جس کا نام ہم اقامت دین رکھتے ہیں، جو قرآن مجید میں لفظ ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اقامت دین کو ہم نے اپنا نصب العین قرار دیا.
اس مقصد کے حق ہونے اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنے کی ضرورت پر دو رائے نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی میں شرکت کی شرائط کو، اس کے نظم اور ڈسپلن کو اتنا سخت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج بھی ایک عام شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ جماعت میں حصہ لینا بہت مشکل ہے. بانی جماعت نے اس کی وجوہات پر بہت عمدگی سے روشنی ڈالی. وہ فرماتے ہیں،
اس کے ساتھ جو چیز میں نے پیش نظر رکھی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر انفرادی سیرت و کردار قابل اعتماد ہو. افراد کی کثرت اہمیت نہیں رکھتی، اصل اہمیت یہ رکھتی ہے کہ جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے ایک ایک فرد کی سیرت قابل اعتماد ہے، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں مسلمان اطمینان سے مال دیں اور ان کو پورا یقین ہو کہ جس غرض کے لیے یہ مال ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اسی کام کے لیے یہ صرف ہو. اس کے ساتھ میں نے اپنے طویل مشاہدات و تجربات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مسلمانوں کی تحریکوں کے ناکام ہونے یا آخر کار فیل ہو جانے، ابتدان کامیاب ہو کر آخر کار فیل ہو جانے کے اہم اسباب میں سے ایک تنظیم کی کمی. میں نے فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن نہایت سخت اور مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر ڈھیل گوارا نہیں کرنی چاہیے. وہاں کوئی چلا جائے، عزیز سے عزیز آدمی چلا جائے، قیمتی سے قیمتی آدمی چلا جائے، کوئی پرواہ نہ کی جائے، لیکن تنظیم میں ڈھیل پیدا نہیں ہونی دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک غیر منظم جماعت کبھی ایسی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تنظیم کے ساتھ ہے. ایک قلیل تعداد جماعت اگر منظم ہو، تنظیم کے ساتھ کام کرے اور حکمت کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری ایک قوم کو سنبھال سکتی ہے، لیکن لاکھوں کی بھیڑ آپ جمع کر لیں اور اس کے اندر تنظیم نہ ہو تو کوئی کام نہیں. اس بنا پر ہم نے جماعت میں شریک کرنے کے لیے ایک ایسا معیار تجویز کیا جو مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں. مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا رکن بھی ہو وہ ان فرائض کا پابند ہے، ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی ڈھیل برداشت نہیں ہے. اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ہمارے ارکان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حرام کا ارتکاب کرنے والا ہو. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جائیں اور آپ خود اس برائی میں مبتلا ہوں تو آپ کی تبلیغ کا کیا اثر ہو سکتا ہے.
لیکن معاشرے میں ارکان جماعت کے علاوہ ایسے لاکھوں لوگ بھی موجود ہیں جو جماعت کو پسند کرتے ہیں، جماعت سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ جماعت کے رکن بننا نہیں چاہتے. کیا ان افراد کے لیے جماعت میں کوئی گنجائش ہے؟ مولانا صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا،
ان کو ہم متفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ ملیں تاکہ وہ جتنی کچھ بھی ہمیں مدد کر سکتے ہوں، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، مال سے، جس چیز سے بھی، جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں کریں، مگر متفق بن کر کریں اور جماعت کے نظم میں دخل نہ لیں. اس طرح سے ہم نے دو کیٹیگریز بنا دی جن پر روز اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جماعت کے اندر تو عجیب صورتحال ہے کہ چند ارکان ہیں باقی لوگوں کو متفقین میں شامل کیا جاتا ہے. حالانکہ خدا کا فضل ہے کہ جو لوگ متفق ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم متفق رہیں، لیکن جو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اعتراض فرما رہے ہیں. کسی متفق کے لیے رکنیت کا دروازہ بند نہیں، جس وقت چاہے وہ درخواست کرے. ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ بھائی برسوں ہو گئے آپ کو متفق بنے ہوئے، خدا کے لیے رکن بننے کی کوشش کیجیے. مگر وہ خود بیچارے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ پابندیاں پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ خود رکن ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے دروازہ بند نہیں.
مولانا صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے ملک میں عام طور پر دو طرح کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ایک تو مسلک و عقائد کی بنیاد پر علماء کی جماعتیں و تنظیمیں، یا پھر جدید تصورات پر مبنی سیاسی جماعتیں. جماعت اسلامی ان سے کس طرح مختلف جماعت ہے؟
جو میرے پچھلے تجربات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی کہ محض جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت چاہے اپنی جگہ اسلام کے معاملے میں مخلص ہو، لیکن چونکہ وہ دین کو نہیں جانتی اس وجہ سے وہ ایک دینی نظام قائم نہیں کر سکتے، اور محض دینی تعلیم پائے ہوئے لوگ اگرچہ وہ دین کو خوب جانتے ہیں مگر انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی جس سے وہ ایک جدید دور میں ایک جدید ریاست کا نظام چلا سکے. اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں گروہوں کو ملایا جائے ایک جماعت کے اندر، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ان سب کو لیا جائے کہ جو اسلام کے لیے مخلص ہیں اور جن کے لیے کسی بات کو تسلیم کرنے کے واسطے عقلی دلیل کی ضرورت نہ ہو بلکہ یہ دلیل کافی ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اور جب ان کو معلوم ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے تو سر جھکا دیں. اسی طرح سے ان دیندار علماء کو اپنے ساتھ شامل کرو کہ جن کے اندر ضروری تعصب موجود نہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی محدودیتوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ایک دینی نظام قائم ہو سکے. اس لیے جماعت نے نئے اور قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا.
بلا شبہ جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم و تحریک ہے جس میں جدید تعلیم یافتہ نوجوان اور دینی مدرسوں سے فارغ علماء بھی بڑی بھاری تعداد میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلک کی بنیاد پر کام کرنے والی دینی جماعتیں قومی سیاست کو مسلک کی بنیاد پر ہی دیکھتی ہیں. اس بارے میں جماعت اسلامی کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے قائد محترم نے فرمایا،
ظاہر بات ہے کہ اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کو ماخذ قانون ماننا اس چیز کا نام اسلام ہے. لیکن قرآن اور سنت کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، ہر گروہ اپنی الگ ایک تعبیر رکھتا ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے کہ جس تعبیر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، لیکن دوسرا جو کسی دوسری تعبیر کو مانتا ہے اس کے اوپر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھوسیں بلکہ خود عمل کریں اس پر، اور دوسرا شخص جس تعبیر کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن اس سے مختلف تعبیر رکھنے والے سے جھگڑے اور بحث مت نہ کرے، اور آپس میں دونوں اس بات پر اتفاق کریں کہ ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات ہے. اس طرح جماعت نے ہر فرقہ و مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. جماعت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، جماعت میں بریلوی بھی ہیں، جماعت میں دیوبندی بھی ہیں. شیعہ حضرات میں سے ابھی تک کوئی رکن نہیں بنا ہے، لیکن متفقین میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی بھی موجود ہے. جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے، مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیے. جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے، لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں.
جماعت اسلامی کا ایک نمایاں اور روشن پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کسی خاص طبقے، کسی خطے یا علاقے اور کسی مخصوص زبان بولنے والوں کی نمائندگی نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی مخصوص مذہبی فرقے کی اختلافی تعلیمات کی دعوت دیتی ہے. تحریک اسلامی کے اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے قائد انقلاب نے فرمایا،
میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. اس میں بنگالی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بروی بھی ہیں. قریب قریب گویا پاکستان کی آبادی کے تمام عناصر اس کے اندر شامل ہیں. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ جماعت کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکے جس سے ملک کے کسی حصے کی کسی آبادی کو بے انصافی کا خطرہ یا اندیشہ ہو. یہ کوئی محدود جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کی جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے تعصبات کو اپیل کر کے نہیں آ رہی ہے. جو جماعتیں مختلف علاقوں سے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے تعصبات کو اپیل کر کے آ رہی ہیں، وہ اگر اسمبلی میں پہنچی تو وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تو فیصلہ کر سکتی ہیں، مگر ملک کو جمع رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور ملک کی ہر ملک کی آبادی کا ہر عنصر اس کے اندر شامل ہے.
پروپیگنڈا کے اس محاذ کے ساتھ جن استحصالی قوتوں نے تحریک اسلامی کو مٹانے کی کوششیں کی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا محترم نے فرمایا
کہ اگر جماعت اسلامی کی تنظیم تقسیم سے پہلے 6 سال کے اندر مضبوط نہ کر لی گئی ہوتی تو بعد کے دور میں جو مسلسل اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی اور جماعت زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن 6 سال کے دوران میں اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہو چکی تھی، اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیوروکریسی نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیاسی لیڈروں نے، تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والی پارٹیوں نے، حتیٰ کہ ان پارٹیوں نے بھی جو لخمیوں کے اوپر غنڈوں پر مشتمل ہیں، ان سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا، مگر جماعت اسلامی کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے.
مولانا صاحب نے یہ بات محض ماضی کے حوالے سے نہیں کہی، بلکہ اس کی بنیاد ہے، اس کا وہ بنیادی کام جو جاری ہے اور جب تک وہ جاری رہے گا، جب تک جماعت اسلامی کے قدم آگے ہی بڑھتے رہیں گے. وہ کام کیا ہے؟
جماعت اسلامی کا اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر ایسا فراہم کیا ہے جو ہر پہلو میں اسلام کی صداقت اور اسلام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پوری طرح سے مطمئن کر دیتا ہے، اور ایک ایک شک جو ان کے دل میں ہے اس کو نکال دیتا ہے. جماعت اسلامی وہ تحریک نہیں ہے جو تقریروں کے بل پر اٹھی، کیونکہ تقریریں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں. جماعت اسلامی ایک مضبوط لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے جو انشاءاللہ اس سرزمین میں صدیوں قائم رہے گا. اس کا لٹریچر 29 سال کی مدت میں لاکھوں آدمیوں تک پہنچ چکا ہے، لاکھوں گھروں میں پہنچ چکا ہے. اب کسی کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ ایک ایک جگہ جہاں جماعت اسلامی کے لٹریچر نے جڑ پکڑ لی ہے وہاں سے وہ اس کو اکھیڑ کر نکالے.
مطلب
یہی لٹریچر ہے جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا اطمینان ہے کہ اس جدید دور میں ایک جدید ریاست کو اسلام کے اصولوں پر بڑی خوبی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے اور اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام ریاستیں اس سے سبق حاصل کریں گی بجائے اس کے کہ اس کے متعلق لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پرانے طرح کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کام ہے جو اللہ کے فضل سے وہ انجام دے سکے.
جماعت اسلامی کا یہ اہم ترین کام ہے جس پر ملک و ملت ہی کو نہیں بلکہ عالم اسلام اور پوری قوم کو مرہون منت ہونا چاہیے. جماعت کا یہ لٹریچر پوری دنیا میں دنیا کی ہر بڑی قوم اور مشہور زبان میں ترجمہ ہو کر پھیل رہا ہے. مسلمان ملکوں کے طلبہ و طالبات میں یہ مقبول ہو کر اثر انداز ہو رہا ہے. تحقیقی کام کرنے والوں کا سہارا ہے. تبلیغ کرنے والوں کے پاس بہت مؤثر ذریعہ ہے. افریقی اقوام میں کام کرنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہو رہا ہے اور یہ صرف جماعت اسلامی کا کارنامہ اور اہم ترین کامیابی ہے کہ پاکستان کے دستور میں واضح طور پر طے ہو چکا ہے کہ قومی معاملات کی بنیاد و اساس صرف قرآن و سنت ہوں گے. جماعت کی یہ اہم ترین کامیابی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف علمی و فکری میدان میں کامیابی صرف لٹریچر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے ایک دوسرے کام کی بھی ضرورت تھی. اور وہ کام کیا ہے؟
دوسرا کام جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ اس نے مخلص کارکنوں کی ایک منظم ٹیم تیار کر لی جس نے ملک کے ہر حصے میں لاکھوں آدمیوں کو جماعت سے متاثر کیا ہے, جماعت کا ہم خیال بنایا ہے اور لاکھوں آدمیوں میں اپنا اعتماد قائم کیا ہے. دوسرے لوگ ہمارے مقابلے میں روپے سے کام کرتے ہیں مگر ہمارا سرمایہ ہمارے مخلص کارکن ہے. جو آدمی ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ اپنا دیوالہ پٹوانے کے لیے تیار ہو جائے گا. جو کام ہم 10,000 میں کریں گے اس کے مقابلے میں دوسرے کو 10,00,000 خرچ کرنے پڑیں گے, اس لیے کہ ہم لاکھوں روپے کا کام اپنے مخلص کارکنوں کی پیر دوڑی سے کر رہے ہیں. ہم نے لوکل لیڈرشپ خدا کے فضل سے ایسی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک آدمی جو کسی علاقے میں ہے جماعت کا وہ مقامی آبادی کے اندر اپنا اعتماد قائم کر چکا ہے. مقامی آبادی اس کے اخلاص پر اس کی دیانت پر اطمینان رکھتی ہے. اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بقرعید کے موقع پر جماعت اسلامی کھالے جمع کرتی ہے. جب بقرعید آتی ہے تو اشتہارات سے دیواریں لپ جاتی ہیں کہ یہ اس جماعت کو کھالے دینا حرام ناجائز ہے. ہر طرح کے الزامات جماعت کے خلاف پھیلائے جاتے ہیں, ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے لیکن جتنے کھالے جمع کرنے والے ہیں وہ سب مل کر اتنی حاصل نہیں کر سکتے جتنی جماعت اسلامی کو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے حتیٰ کہ جماعت کے مخالفین تک لا کر اپنی کھالیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی کھالوں کی قیمت فی الواقع اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے صرف ہوں تو جماعت کے مخالفین کو لا کر جماعت کے آنکھ میں کھال دیتے ہیں. بڑے بڑے سرکاری افسر خاموشی کے ساتھ بھیجتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو پورا اطمینان ہے کہ یہاں جو کچھ جائے گا وہ اللہ کے فضل سے لوگوں کی خدمت پر صرف ہوگا, یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لے کر کھا جانے والے ہیں. اسی طرح سے پچھلی جنگ 1965 کی جنگ میں اس بات کا امتحان ہو چکا. تمام سرکاری اداروں اور غیر سرکاری اداروں نے مل کر جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جماعت اسلامی نے جمع کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھروسے کے لوگ قابل لوگ ہیں, ان کے ذریعے سے جو کچھ جائے گا وہ واقعی مستحقین تک پہنچے. لوگوں نے لالا کر ہمارے ہمیں سامان دیا ہے جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ خود تقسیم کریں تو یہ حاضر ہیں آپ لے جائیے, لیکن اگر کسی سرکاری ادارے کو دینا ہے تو ہم واپس لیے جاتے ہیں. اس سے ہمیں اس طرح کے امتحان وقتاً فوقتاً آ جاتے ہیں جس سے ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا کتنا اعتماد عوام میں قائم ہو چکا ہے. گالیوں کا پروپیگنڈا اپنی جگہ چل رہا ہے, الزامات کا پروپیگنڈا چل رہا ہے, لیکن جب کبھی عوام سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتماد ہمارا ہے عوام کے اندر وہ اور کسی کا اس ملک کے اندر نہیں.
جماعت اسلامی نے محض لٹریچر اور افراد کی تیاری پر زور نہیں دیا ہے بلکہ لادینی اور باطل تحریکوں کا میدان میں مقابلہ کیا ہے اور ان محاذوں پر قبضہ کر کے انہیں بے دخل کیا ہے. آئیے آخر میں ہم مولانا محترم سے اس کی تفصیلات سنتے ہیں.
دوسری چیز جو دوسرا بڑا کام جو جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لادینی تحریکیں, سوشلزم کی حامی تحریکیں, جو تحریکیں کہ ملک کے نظام کو دھرم بھرم کرنا چاہتی ہیں, وہ تحریکیں جو ملک کے ٹکڑے اڑانا چاہتی ہیں, وہ تحقیقت ملک کے مراکز اعصاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ عوام کے راستے سے نہیں آتی ہیں, وہ طلبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ مزدوروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ کسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ استادوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ ان راستوں سے آتی ہیں جس سے قومی زندگی کے مراکز اعصاب پر کھڑا ہو جا سکتا ہے. جماعت اسلامی ہر میدان میں ان کا مقابلہ کر رہی ہے. کوئی جماعت اس ملک میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان میدانوں میں ان کا راستہ روکنے والی ہو. آپ یقین رکھیے کہ سوشلزم کا انقلاب یا اور دوسرا کوئی انقلاب جو ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے ہو, وہ کبھی عوام کی تائید سے نہیں آئے گا کہ مجالس عباد سے آپ اس کو روک سکیں. وہ آئے گا ان مراکز اعصاب پر قبضہ کر کے, وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام معیشت کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام مواصلات کو, ریلوے کو, ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ طلبہ کو بھڑکا کے لائے گا اور ان سے ہنگامے برپا کرائے گا. وہ استادوں کے ذریعے سے طلبہ کے دماغ خراب کرائے گا اور ان کے اندر بے حیائی اور بے دینی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی جماعت اسلامی کی سوا کوئی جماعت ہے تو بتایا جائے. کوئی جماعت نہیں ہے جو ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی ہے. جماعت اسلامی عوامی اجتماعات کے ذریعے سے بھی عوام کے ذہن کو بھی درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ وہ مراکز اعصاب کو بھی لوگوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے حواس باختہ کر دیے جماعت اسلامی نے ایک سال کے اندر.
عالم اسلام کی سب سے منظم اور ہمگیر تحریک کے دائی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ تاریخ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے روشن اور تابناک ماضی کا تذکرہ کر رہے تھے. جماعت اسلامی جس کا بیج آج سے تقریباً نصف صدی قبل بویا گیا تھا اور پھر یہ کمزور و ناتواں پودا اپنی بنیاد میں وسیع لٹریچر کی صورت میں فکری مواد اور مخلص و جانصار کارکنان کی ٹیم کی بدولت ایک ایسے تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا کہ جسے نہ حالات کی آندھیاں گرا سکیں نہ حادثات کے تھپیڑے سرنگون کر سکی, اور آج جس کی چھاؤں میں جوان عزم اور جوان حوصلے والے نوجوانوں سے لے کر جہاں دیدہ نگاہوں والے وسیع تجربے کے حامل بزرگوں تک اسلامی انقلاب کے شہدائیوں کا ایک سیلاب بے قرار ہے جو اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی حاکمیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے رواں دواں ہے. یہ انقلاب قافلہ جان فشانوں اور جانصاروں کا قافلہ, اللہ کے دین کے متوالوں کا, اسلامی انقلاب کے علم برداروں کا قافلہ, سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کے تمنائیوں کا قافلہ, خدا کی رضا کے طلبگاروں کا قافلہ تیز تر گامزن ہے اس منزل کی جانب جو بہت قریب ہے. اسلامی انقلاب کی منزل ظلم و استحصال کے خاتمے اور عدل و انصاف کی بالادستی کی منزل, کہ جب پھر ایک بار نقیب وقت پکار اٹھے گا جال حق کو وضع کل باطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل مٹ جانے ہی کے لیے ہے.